بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد respected elders and friends تعارف is for our benefit so that we recognize the personality and we can gain benefit from it. The personality himself is in no need of any introduction, any ta'aruf, any praises. And as we generally hear the hadith, that if somebody praises you in your face, then throw sand in his mouth. In other words, stopping. But we learn from Arif Billah, Hazrat Mawlana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib, Nawar Allah Marqadahu, that إِذَا مُوْدِيَ الْمُؤْمِنِ رَبَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِي. That when the true believers, the arifin, the pious servants of Allah, when they are praised, then their iman grows in their heart. In other words, they realize that this is a special favor of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's karam, Allah's fazl. So in our midst, we are extremely fortunate, we are very honored to have such a great personality, that Kareem ibn al-Kareem, Arif ibn al-Arif, that such a honorable personality, who is the son of a honorable personality, who is an Arif himself, whose honorable illustrious father we know, such an Arif, that our great elders in our midst, our honorable illustrious Sheikh, always reminds us and tells us that what did we know about the love of Allah? We did not know there's a thing like the love of Allah. And the real essence of life is to gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. It was when Hazrat Hakim Muhammad Akhtar Sahib rahmatullahi alayhi came to our shores and opened our minds and hearts that we realized that the great treasure we have to work for is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And as Hazrat himself also mentioned, who better can tell us about the great personality than the son himself? Hazrat Muhammad Mazhar Sahib Madazilul Ali, who grew up in the lap of the Arifin, Hazrat father so honorable, Hazrat mother such a pious personality, that didn't even know the next door house, whose house is that? Allahu Akbar. Hazrat explained that on an occasion, his mother was told that they dropped her in front of the house, go, she said, which is our door? So much of haya and so much of Allahu Akbar, Allah Ta'ala's closeness. And then Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib rahmatullahi, as Hazrat explained, was a boy that was grown up in a very sort of royal family. Hazrat's father was very, very wealthy. Allah Ta'ala gave him abundance. Allahu Akbar. In a wealthy family, but Hazrat sacrificed the prime of his life, his youth, and sacrificed it in the company of Ahlullah. As Hazrat himself explained, that we hear that many people have made khidmat of the Ahlullah, but if they can be perhaps in our recent history, that any personality like Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib rahmatullahi alayhi, who made khidmat of his Shaykh, first the 3 years in the company of Hazrat Mawlana Shah Muhammad Ahmad Pratap Gari rahmatullahi alayhi, then 17 years in the company of Shah Abdul Ghani Pulpuri rahmatullahi alayhi, Allah, and what khidmat we can't imagine. And then Hazrat himself, Allahu Akbar, all the time in the company of his honorable father, what tarbiyat Hazrat made of him, and Hazrat himself, Allah blessed him with such intelligence, such type of akhlaq, it's unique to find such a personality. And we are supposed to be going to them and getting what is in their heart, that nur of taqwa, that kayfiyat of ihsan, that presence of Allah, that feeling for the makhluk that is in their heart, we are supposed to be going. Hazrat has come to our shores. Despite being so busy, running such a huge institute, and not just one madrasa, then the girls' madrasa, then other, how many other makatibs, other madaris Hazrat is taking care of, we can't explain also. Words cannot explain. But just in brief to understand and realize that many people told Hazrat, your son is so, Hazrat's father, Hazrat Mawlana Mazhar Sahib, Madrasul Ali's father, Hazrat Mawlana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib, rahmatullahi alayhi, that you got such a honorable son, he's so zaheen, he's so intelligent, make him a doctor. Hazrat said that Allah gave me one son and I must give him to dunya. I'll never ever do that. and I will use him for deen. And today we see what work of deen Hazrat is doing. That so much work of deen that already while Hazrat in his lifetime, Hazrat used to tell, Hazrat's father used to tell Hazrat Maulana Mazhab Sahab that you must take care of the house, take care. Hazrat said, inshallah Hazrat, I will be doing it and I am doing it. And from a long time already, Hazrat said, oh my beloved Abba, you can travel in the world, spread the love, I will take care of the affairs here. I will take care of the madrasa, the khanka, the house. And what splendid, you know, what a splendid way Hazrat took care. Mehman Nawazi, Allahu Akbar. Those who have went to Karachi will know. It's like a royal dastarkhan and all the time. So we have such a great personality in our midst. We should make dua to Allah Ta'ala that the jewel that is in that heart, that love of Allah Subhanahu wa Ta'ala that came from heart to heart, from mashayikh to mashayikh, that here we got it in front of us. That asat with the correct intention only and solely for the pleasure of Allah to benefit from the Ahlullah and make niyyah that Allah has commanded us, kunu ma'as-sadiqeen, be with the true, rightful servant. Ya Allah has brought us. So make niyyah that Allah, we make intention to act on this ayat also. And the hadith, Ain al-Mutahabina, we are those who love one another for my pleasure. Here we have this opportunity that we have gathered here only to gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala has been extremely kind, so we should sit with an open heart, and that noor of taqwa, that kayfiyat ihsan, that qurb and that love of Allah ta'ala should penetrate my heart and all our hearts. Allah give us tawfiq.
Alhamdulillah. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خدا پھر بتلاتے ہیں. جب اللہ رب العزت کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو تمام طریقے بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو بتاتے ہیں. اس آیت پر مسلسل مضامین بیان ہوتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب تمام برکاتوں کے بھی ادوار صاحب نور اللہ مقدو کے شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مقدو سے پورے تمام سلسلے میں زیادہ تر اسی آیت پر بیان ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اس آیت پر بار بار اتنا تکرار کیوں ہوتا ہے. بات یہ کہ آیت اتنی محتم بشان ہے کہ اگر اس پر انسان غور و خوض کر لے, اس پر عمل کر لے تو اس کی نجات, اس کی فلاح, اس کی کامیابی کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. چونکہ اس میں ایمان بھی ہے اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی. پھر تقویٰ بھی ہے, پھر اہل اللہ کی صحبت بھی ہے. تو تمام چیزوں کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر آ گیا. تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے اشکال کی بار بار اس آیت پر کیوں بیان ہوتا ہے. بات یہ کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. ہمارا کام ہے کہنا, بار بار کہنا. طلبہ تکرار کرتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ ابھی صبح مطالعہ بھی کیا تھا, پھر سبق بھی پڑھا, پھر تکرار کیوں کرتے ہو بار بار؟ اذا تکرر تقرر, جس چیز کا تکرار ہوتا ہے وہ چیز قرار پا جاتی ہے, ذہن نشی ہو جاتی ہے, ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر اس آیت پر زیادہ بیان کرتے رہے. حضرت مولانا شبیر علی صاحب جو حکیم المدد تھانوی نور اللہ مقدو کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سگریٹ پینے سے منع کیا. چونکہ سگریٹ مرکب ہے دو لفظ کا, سگ اور ریٹ کا. سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں, ریٹ انگریزی میں چوہے کو کہتے ہیں. تو کہا یہ چوہے اور کتے کا جو مرکب ہے اس سے پرہیز کرو. لیکن وہ شخص وہ نہیں مانا. وہ اب حضرت نے ایک کاغذ پہ لکھنا شروع کیا, کہتے رہے, یہاں تک کہ 100 مرتبہ کہا اس نے نہیں چھوڑا. پھر کہا 101 ہوا, اس نے اس کے سگریٹ بجھا دی, کہا کہ اب زندگی بھر کبھی نہیں پیوں گا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ قدہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ استنجے کی حاجت پیش آئی. استنجا کرنے کے لیے حمام میں بیت الخلاء میں داخل ہوئے, استنجا کر رہے تھے. باہر دو آدمی گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا. میں نے اس کو ایک مرتبہ کہا, دو مرتبہ کہا, تین مرتبہ کہا, وہ اس نے نماز نہیں شروع کی, میں نے کہنے ہی چھوڑ دیا. تو دوسرے شخص نے کہا کہ وہ اپنی برائی پر جمع رہا, تم نے اپنی نیکی کا کام چھوڑ دیا. حکیم الامت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فراغت کے بعد جب باہر تشریف لائے تو شاباشی دی, فرمایا کہ صحیح بات ہے, وہ اپنی برائی پر جمع ہوا ہے اور آپ نے اپنی نیکی کو چھوڑ دیا. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنو فعل ماضی سے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ایک ہی مرتبہ انسان لاتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے, اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو جب تک اس کے مخالف کوئی چیز عمل نہ ہو تو وہ سینے سے نکلتا نہیں ہے. اور پھر ایمان جو ہے جنت ہے, جنت کی چابی بھی ہے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ بے ضرور جنت میں جائے گا. اور اسی کلمے کی برکت سے آپ حضرات آج آزاد المسجد میں اندر جو آئے ہیں اسی کلمے کی برکت سے آئے ہیں. اگر کلمہ نہ ہوتا تو آپ باہر کھڑے دیکھتے رہتے, اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن ایمان کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے, محبت عقیدت اطاعت. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول شروع ہوا اور چوتھی آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کو اللہ سے ڈرائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان فرمایا. اس اعلان کو چونکہ اللہ کے حکم سے اعلان کر رہے تھے, پورے مکے کی وادی گونج اٹھی, لنگڑے معذور سب کے سب وہاں پہنچ گئے کہ آج پتہ نہیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرنے والے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سب جمع ہو چکے ہیں تب فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے. تو سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوتا ہے, خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس لیے نام لیا, مد دلیل علی ما تدعی, اس بات کی دلیل کیا ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدلیل علی ما ادعی, اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں, رؤیا کا, تیرا وہ خواب ہے جو ملک شام جاتے ہوئے تو نے دیکھا تھا, فاثر رہا من الکائنات کلھا, اور پوری کائنات میں سب سے چھپایا, حتیٰ کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا. فاخبرنی اللہ بالوحی, اللہ نے بغیر وحی اس خواب کی مجھے ابھی اطلاع دی. وجد آ گیا, آگے بڑھے, فعانقہ, آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا, وقبل بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسا دیا اور کیا کہا, اشہد انک رسول اللہ, سب سے پہلے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں. چونکہ انہوں نے بہت طویل عرصہ گزارا تھا, 18 سال کی عمر ان کی اور 20 سال عمر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اس کائنات کے سب سے پاکیزہ دو نوجوانوں کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے اور وحی کا نزول شروع ہوا اور یہ 38 سال کے ہو گئے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان ہی لائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں تو بہت واقعات پیش آئے ہوں گے. فرماتے ہیں, میری زندگی تو واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہا تھا, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت نظر آیا تو اس کے سائے کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. آپ کو نیند آ گئی تو کہتے ہیں, میں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا کہ کہیں کوئی جانور آ کر اذیت نہ پہنچا دے. فرماتے ہیں, انا قاعد تحت شجرۃ فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں, چونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, میں اس پتھر پہ بیٹھ گیا. اس تدلی علیہ غصن من اغصانہا, درخت کی ایک موٹی شاخ میرے سر پر آ کر بار بار لگنے لگی. فجعلت انظر الیہ, میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور جب دیکھا کہ اتنی بلندی سے آ رہی ہے, سر پہ لگ رہی ہے. فقلت ما ھذا ما ھذا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. فرماتے ہیں فسمعت صوتا من الشجرہ, اللہ نے اس درخت کو زبان دی. وہ درخت کہہ رہا تھا ھذا نبی, یہ تمہارے قریب جو سو رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. ان قریب مبعوث ہونے والے ہیں. فکن انت من اسعد الناس, تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے. فرماتے ہیں میری زندگی تو واقعات سے بھری پڑی ہے, کیونکہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت لگایا. المشاہدہ بقدر المجاہدہ, جتنا مجاہدہ اختیار کرتا ہے اتنی زیادہ مشاہدہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں. ابھی جو بیان کر رہے تھے کہ حضرت والد صاحب نور اللہ مقدہ تین سال حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مقدہ کی خدمت میں رہے, رات کو بارہ بارہ ایک ایک بجے تک اشعار کی مجلس چل رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نور اللہ مقدہ ایک بجے کے قریب اپنی قرارگاہ پہ تشریف لے آئے, تھوڑی دیر میں شور مچا, دیکھا کہ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں. وہ سائیکل رکشہ جو ہندوستان کا سفر کر چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنا دونوں ہاتھ سے پکڑ کے, تب بھی ڈر رہتا ہے ادھر گرا یا ادھر گرا. اب اس پر بیٹھے ہوئے حضرت اور تمام مریدین پیچھے قافلہ. والد صاحب نے عرض کیا حضرت آپ مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا. فرمایا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اثرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اس کے بعد پھر حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری نور اللہ مرقدو سے, کیونکہ حضرت حکیم الامت حضرت حامی نور اللہ مرقدو سے بہت زیادہ عقیدت تھی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو کو, تو اس لیے خط لکھا, بعد پتہ چلا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری نور اللہ مرقدو سے پہلے ہی ملاقات میں جا کر عرض کیا کہ میرا نام محمد اختر ہے, میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور چالیس دن کے لیے یہ پہلا سفر ہے, چالیس دن قیام کرنے کا ارادہ ہے. حضرت بہت خوش ہوئے. اس کے بعد مستقل شیخ کے ساتھ ہی ساتھ رہے, ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے. آج ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑی خدمت کی اپنے مشائخ کی, کہ ہم دن میں ایک دفعہ جاتے تھے, پانچ منٹ جاتے تھے, ہنسا کر آ جاتے تھے اور ہم نے بڑی خدمت کی. والد صاحب طبیہ کالج الہ آباد سے اے گریڈ میں طبیب بننے کے بعد, یعنی جیسے ڈاکٹر بننے کے بعد کسی کی خدمت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اپنے نفس کو ایسا مٹایا کہ روزانہ رات کو مٹکا سر پہ رکھ کر اللہ اکبر, ڈیڑھ کلومیٹر دور ٹمس ندی تھی, ایک ندی بڑی وہاں سے بہتی تھی, حالانکہ تالاب قریب تھا لیکن حضرت کو شک ہوتا تھا کہ اس میں جانور بھی منہ ڈال دیتے ہیں, غیر مسلم بھی اس میں ہاتھ منہ ڈالتے ہیں, تو وہ پانی زیادہ بہتر ہے, بہتا ہوا پانی مائع جاری ہے. تو وہاں سے مٹکا بھر کے لا کر اور اس کو گرم کر کے اور پھر رکھتے تھے, اور جب دیکھتے تھے کہ سردی زیادہ ہے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو کمبل کو اس کو اپنے اوپر بھی ڈالتے تھے, اس پر کو بھی لپیٹ لیتے تھے اور اسی میں اپنا ذکر بھی پورا کر لیتے تھے. جب حضرت بیدار ہوتے تھے تو پانی کا لوٹا فوراً جناب, اور لیکن پورا مٹکا گرم کرتے تھے, ہو سکتا ہے شاید غسل کی حاجت ہو جائے, جبکہ حضرت کی عمر 75 سال تھی اس وقت اور والد صاحب نور اللہ مقدر کی عمر 19 سال تھی. تو والد صاحب ہمیشہ گرم کرتے تھے زیادہ پانی احتیاطاً. پھر صبح کو حضرت جاتے تھے بیت العلوم پڑھانے کے لیے بخاری شریف, تو والد صاحب بھی اسی ایک جو ہوتا ہے ٹانگا, ٹانگے میں تو چار پہیے ہوتے ہیں, ایک دو پہیے والا ہوتا ہے وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں وقت گزارا ہو, اس کو یکا کہتے ہیں, اور اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ لکڑی کے تختے پہ بیٹھے ہوئے اچھل کود. تو اتنی وہاں سے 16 کلومیٹر جانا اور وہاں سبق پڑھ کر جیسے بخاری کا سبق ختم ہوا 12 بجے ٹھیک اٹھ کر فوراً سائیکل لی اور گھر آئے, اور گھر سے گرما گرم کھانا لے جا کر حضرت کے سامنے رکھا. حضرت نے پوچھا کہاں سے لائے, کہا حضرت گھر سے لایا ہوں. حضرت کے آنسو نکل آتے تھے. دعا لی جاتی ہے, دعا کرائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. کس دل کی گہرائی سے دعا ہے. روز کا یہ معمول تھا, روز کا معمول. پھر حضرت ناشتہ نہیں کرتے تھے تو والد صاحب بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے. اب جوانی کی بھوک جب شدید تقاضا ہوتا تھا تو باورچی کو پانچ پیسے دے کر تھوڑے سے بھوسے ٹکڑے لے کر گلاس میں ڈال دیتے تھے, پانی ڈال کے رکھ دیتے تھے, پھر جا کر سبق میں شریک ہو جاتے تھے. سبق ختم ہوتا تھا تو تھوڑا سا نمک اسے مانگتے تھے, نمک ڈال کے جلدی جلدی دو چار چمچے منہ میں ڈالا اور پھر حضرت کی خدمت میں لگ گئے. ایک دن دو دن کا معمول ہو تو آدمی کر لیتا ہے, لیکن مستقل 17 سال رات دن 24 گھنٹے. اسی لیے والد صاحب نور اللہ مقدو جب بھی حضرت کسی کام سے بھیج دیں تو حضرت خاموش رہتے تھے. کیوں کہتے ہیں حضرت ہم بیان سننے کے لیے آئے ہیں. پر میں بیان کس کے لیے کروں, جسے دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. میرے بیان کو سمجھنے والا کون ہے, اس کو تو میں نے کام سے بھیجا ہوا ہے. تو حضرت خاموش رہتے تھے, اور جب والد صاحب جیسی تشریف لاتے تھے مسکراتے فوراً پھر بارش شروع ہو جاتی تھی, اللہ کے معرفت کی بارش شروع ہو جاتی تھی. پھر رات کے وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدو تشریف لا رہے ہیں, عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدو تشریف لا رہے ہیں, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تشریف لا رہے ہیں, بڑے بڑے اکابر سب. چونکہ حکیم الامت سے 7 سال چھوٹے تھے, صرف 7 سال, اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو اپنی مسند میں اپنے ساتھ بٹھا کر بیان کرواتے تھے. تو اتنا قریب حضرت نے کیا ہوا تھا حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو نے حضرت شاہ عبدالغریب پھلپوری نور اللہ مرقدو کو, اور حضرت گتکے کے بہت ماہر تھے. اس لیے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ مجھے اگر ضرورت پڑی تو میرے لوگ وہاں موجود ہیں اعظم گڑھ میں. اب بستر, اب جو کوئی بھی بزرگ آیا ان کے خادموں نے دیکھا یہ بستر رکھا ہے, اٹھایا اور بچھا کے سو گئے. اب والد صاحب نے دیکھا کہ میرا بستر بھی غائب ہے, وہاں کنکڑ پتھر. اب والد صاحب دیوار سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف اللہ سے فریاد کرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے, ہم کسے بتاتے اپنی مجبوریاں, ہم کسے بتاتے اپنی مجبوریاں, رہ گئے سوئے آسماں دیکھ کر. کہ میں تو اللہ کی محبت لینے کے لیے آیا ہوں, اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اس میں جتنے بھی مشکلات پیش آئیں گی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے تو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, جیسے بھی ملے گی میں اس کو حاصل کروں گا. لیکن کبھی حضرت سے شکایت نہیں کی. 17 سال میں ایک مرتبہ بھی حضرت سے نہیں کہا کہ میرا بستر غائب ہے. آج تو مریض جب مہمان خانے میں جاتا ہے مولانا لے جائے گا تو فوراً دیکھتا ہے کہ مولٹی فوم کون سا ہے, اچھا ہاں اس سے ٹھیک ہے, تکیہ نرم ہے ٹھیک ہے, پھر اوپر دیکھتا ہے بھائی اوپر کیا دیکھ رہا ہو, کہتے ایئر کنڈیشن جو ہے کون سے اچھی کمپنی کا ہے, یا بھائی تم آئے ہو اصلاح کرانے کے لیے, تم آئے ہو یہاں. لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو مٹایا اللہ نے ان کو کچھ عطا فرمایا. آج تو بہترین کھانے ملتے ہیں, بہترین چیزیں, وہاں تو ارہر کی دال اور دھنیا ہری مرچ اور پودینہ اس کی چٹنی اور روٹی سے کھا رہے ہیں حضرت شاہ عبدالغریب پھلپوری نور اللہ مرقدو, اور والد صاحب سے فرما رہے ہیں حکیم اختر بریانی کا مزہ آ رہا ہے, بریانی کا مزہ آ رہا ہے. والد صاحب نے کہا حضرت آپ تو دال روٹی کھا رہے ہیں, فرمایا یہ تو دیکھو کس کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں, اس ہاتھ کے اندر کس کا ہاتھ پوشیدہ ہے, اس ہاتھ کے اندر کس کا ہاتھ پوشیدہ ہے, اللہ رب العزت کا ہاتھ پوشیدہ ہے, اللہ رب العزت ہی کھلا رہے ہیں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو جب حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدو کے پاس گئے خدمت میں تو رات کو تاخیر کافی ہو گئی تو حضرت پہ جلال بھی آ جاتا تھا, فرمایا یہ وقت آنے کا ہے کوئی, کہا حضرت آپ کی زیارت کے لیے, کہا اس وقت میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا پلاؤں گا, یہ تو دیہات ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پھر خادم کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کے یہاں دیکھو کچھ ہے, تو وہ جا کے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک پیالے میں دال اور 2 روٹی کھلی ہوئی اوپر رکھ کے لے آیا. حضرت نے فرمایا کہ بیوقوف ڈھک کے لانا چاہیے تھا اور کپڑے میں روٹی کو لپیٹ کر لانا چاہیے تھا. تو نے کہا ہو سکتا ہے گھر میں نہ رہا ہو, کہا کہ وہ کباڑ کے پیچھے تو سب چیزیں لٹکی ہوئی ہیں. اب خادم حیران کہ 18-19 سال ہو گئے بیٹی کے گھر بھی نہیں گئے, یہ معذور ہو چکے ہیں پاؤں سے اور ان کو یہیں سے کشف ہو رہا ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے وہ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدو شاہانہ مزاج. اب حکیم الامت نے ایک ایک لقمہ کھانا شروع کیا. جیسے ہی فارغ ہوئے تو حضرت پھر تشریف لے آئے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. پوچھا کہ مولوی صاحب کیا چیز تھی؟ کہ حضرت ارہر کی دال اور روٹی تھی. فرمایا سبحان اللہ, عظیم نعمت ہے, صحابہ کرام کو تو یہ بھی حاصل نہیں تھی. بس حضرت فرماتے ہیں میرا جسم پورا لرز گیا کہ واقعی صحابہ کرام کو تو یہ نعمتیں کہاں حاصل تھیں, جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا, یعنی کھجور پر اور پانی پر, کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا. تو جب نسبت کی اللہ کی طرف کہ صحابہ کرام کو یہ بھی چیز میسر نہیں تھی, تو حضرت پر ایک وجہ تاری ہو گیا, کیفیت تاری ہو گئی. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مقدہ 17 سال رات دن, اور چونکہ ہمارے دادا کا انتقال ہو چکا تھا تو دادی کے پاس کبھی کبھی جانے کے لیے اجازت مانگتے تھے, تو فرماتے تھے کہ جاؤ ملاقات کر کے فوراً آ جاؤ, فوراً آ جاؤ. پھر پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے؟ کہا اور کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت صاحب دوانی پھلپوری نور اللہ مرقدہ کا عقد ثالث جو ہوا وہ ہماری دادی سے ہوا. تو والد صاحب ہو گئے متبنہ. تو فرمایا کہ میں تمہیں خلافت دینا چاہتا تھا لیکن اب تم متبنہ بن گئے ہو. اب چونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدہ نے تحفۃ الشیوخ کے اندر لکھا ہے کہ کوئی شیخ اپنے بچے کو خلافت نہ دے, اس لیے میں اب نہیں دے سکتا. حضرت شاہ ابرا الحق صاحب نور اللہ مقدہ میرے سننا کو کہا کہ اب آپ دیجیے گا چونکہ یہ تو میرے متبنہ بن گئے. لیکن خدمت دیکھیے کہ آدم گڑھ بھیجا کسی کام سے ہمارے گاؤں پھول پور سے تقریباً 22 کلومیٹر. اب وہاں والد صاحب گئے اور تھوڑی دیر کے بعد 11 بجے پھر ٹرین ملی اور پھر پھول پور پہنچے. دیکھا کہ حضرت نہیں ہے گھر پہ. پوچھا حضرت کہاں گئے؟ کہا حضرت شہر گئے میں آدم گڑھ, جج صاحب کے قیام ہے. والد صاحب اسی وقت وہاں روانہ ہوئے, ابھی تحجد کا وقت تھا, دروازہ آہستہ سے کھٹ. تو حضرت پھول پور رحمۃ اللہ نے فوراً فرمایا جج صاحب دیکھیے حکیم اختر تو نہیں آئے. جب دروازہ کھولا دیکھا وہی کھڑے ہوئے. تو عجیب, اب وہ جب تک حضرت خاموش تھے, جیسے والد صاحب پہنچے ویسی واردات قلبیہ شروع ہو گئے, پھر بیان شروع ہوا, عجیب غریب اللہ کی محبت کی جام امینہ پلانے شروع کر دی. جج صاحب نے کہا تو پہلے خاموش تھے. صاحب خاموش اس لیے تھا کہ کوئی میری گفتگو سمجھنے والا نہیں تھا. اس زمانے میں حضرت والد صاحب نور اللہ مقدہ کبھی دادی کو خط نہیں لکھا کہ مجھے کپڑے چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, کبھی نہیں. پیمنٹ پہ پیمنٹ لگاتے چلے گئے. یہاں تک کہ جب دادی نے آ کے دیکھا تو کہا بیٹا تم سے مجھے کہہ دیا ہوتا. اس زمانے میں برٹش دور میں 50 روپے پینشن ملتی تھی. 50 روپے پینشن, جس زمانے میں 12 آنے کی گائے ملتی تھی. 12 آنے کی گائے تو اتنا اللہ نے دیا تھا. لیکن والد صاحب نے کہا نہیں, میں اللہ کی محبت حاصل کرنے آیا ہوں, تو میں تو مجھے تو فرصت ہی نہیں ان چیزوں سے. میں تو دیکھتا بھی نہیں کہ کہاں پیمنٹ لگایا ہے, کہاں کیا ہے. جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگا رہتا ہے, اس طریقے سے ہر وقت اپنے شیخ کے ساتھ سینے سے لگے رہتے تھے. ایک منٹ کے لیے جدا نہیں ہوتے تھے, اور جدائی برداشت بھی نہیں ہوتی تھی. بارہا مطب کھولا ہندوستان میں بھی, منشی باب اللہ صاحب تھے ایک, وہ تو انہوں نے ان کو سکھا دیا تھا. اب مطب والد صاحب پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد جانے لگے. کہا آپ نے مطب کھولا ہے تو میں کب تک چلاؤں گا, آپ بیٹھیے. کہا میں یہ قارورہ ارورا نہیں دیکھوں گا, میں تو اللہ کی محبت کی جام مینا پینے کے لیے شیخ کے پاس جا رہا ہوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا میں نہیں چلا سکتا. کہا اس کو دے دو, خیرات کر دو کسی غریب کو. کراچی آنے کے بعد بھی مطب کھولا عزیز آباد میں, بہت بڑا مطب کھول تو لیا, لیکن اب 24 گھنٹے تو شیخ کی خدمت میں. اب مریض آ کے واپس جا رہے ہیں, پھر والد صاحب سے ایک حکیم صاحب نے کہا کہ آپ جب بیٹھتے نہیں تو مجھے بیٹھنے کے لیے، والد صاحب نے کہا نہیں میں جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کو ہدیہ ہے آپ یہ سب اٹھا کے لے جائیے. تو مجھے اب تک یاد ہے بچپن میں کہ دو اونٹ گاڑیاں لائے، بڑی بڑی اونٹ گاڑی کے اوپر کافی بڑی جگہ ہوتی ہے، دو ٹرک سمجھ لیں، سارا سامان لوڈ کر کے وہ لے گئے. وہ اس میں کہا جی آپ کا، لوگوں نے رشتے داروں نے کہا کہ حکیم صاحب کھائیں گے کہاں سے، آپ تو شیخ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے تو کچھ اپنے بچوں کے لیے کمائے ہی نہیں. تو حضرت شاہ بخاری پھرپوری نور اللہ مقدو جوش میں آ گئے، اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا کہ یہ کھائیں گے نہیں، ہزاروں کو کھلائیں گے اپنے دسترخوان پہ، ہزاروں کو کھلائیں گے. اور وہ دن ہے اور الحمدللہ کہ پورا دسترخوان خانقاہ میں، اور رمضان مبارک میں 1200-1300 آدمی افطاری بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں جناب ایک، اور جامعہ میں جو 2500 طلبا وہ الگ کھا رہے ہیں. سب اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے، کوئی چندہ نہیں، کوئی کسی سے مانگنا نہیں، کچھ نہیں ہے. والد صاحب فرماتے تھے چھ قرآن میں ہے ہی نہیں، لفظ چھ جو ہے قرآن میں ہے ہی نہیں، اس لیے بس اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام فرمائیں گے. تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی انتظام فرما رہے ہیں غیب سے کہ پاکستان میں کتنے مدارس ہیں ماشاءاللہ وفاق المدارس کے تحت. لیکن ابھی جو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہو گئے، پورا نظم و ضبط پورے مدارس کا دیکھنے کے بعد اول نمبر دار العلوم کراچی، دوم نمبر علامہ بن نوری ٹاؤن، سوم نمبر جامعہ اشرف المدارس کو دیا. اور جبکہ 15 سال ہوئے وہاں منتقل ہوئے، پہلے تو خانقاہ میں تھا نا مدرسہ گلشن میں، وہاں گلستان جوہر تو 15 سال ہوئے. تو حضرت نے بلا کے کہا دیکھو 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے اور تمہارا یہ جو مدرسہ بالغ کیا ہوا اتنا اوپر چلا گیا کہ 22-23 ہزار مدرسوں میں تیسرے نمبر پہ پہنچ گیا. چونکہ تربیت کا نظام روزانہ 15-20 منٹ روزانہ تربیتی، وہ پھر اس کے بعد جمعرات کو گھنٹہ 5 منٹ کم کر دیا جاتا ہے تو ایک گھنٹہ پورا نکل آتا ہے ایک گھنٹہ اصلاحی بیان ہر جمعرات کو کسی نہ کسی استاذ کا یا میرا یا کسی کوئی بھی اللہ والا آ گیا کوئی اس کا بیان، اس سے طلبہ میں تربیت بہت جلد ہو جاتی ہے. ورنہ معلومات تو حاصل کر لیتے ہیں اور معمولات وہ علم معمولات میں شامل نہیں ہوتا. علم تو جب مفید ہے جب معمولات میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ شیطان کو تو علم بہت زیادہ تھا، وہ تو ہزاروں سال عمریں پچھلے انبیاء کی سنتیں اس کو معلوم ہیں، لیکن وہی ابا واستکبر جب اس نے انکار کیا اور اپنی بڑائی دکھائی کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو نیچے رہتی ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اوپر رہتی ہے، میں عرفہ ہوں تو میں تو نہیں سجدا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا. اخرج فإنک رجیم، نکل کمینے، تو مردود ہے آج سے، اس کو نکال کے باہر کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دعا اس کی قبول کی. اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے سے متاثر نہیں ہوتے. انسان تو غصے سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے متاثر نہیں ہوتے. تو اس نے فوراً کہا انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ اتنی مہلت دے دیے کہ جب مردے قبروں سے اٹھنا شروع ہوں اس وقت تک میں بہکاتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تو قبول نہیں فرمائی لیکن ایک وقت متعین کے لیے قبول فرما دی. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم کو بڑا صدمہ ہوا. عرض کیا یا اللہ اب یہ امت کو گمراہ کرتا رہے گا تو امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا فکر نہ کرو، کوئی مومن ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائے گی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائے گی، اور گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. پھر مرنے سے پہلے جب بھی توبہ کر لے گا سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جہاں اگر چند قطرے آنسو کے بہا دیے، سجدے میں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لی، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی تارا. تو اسی وقت جناب اس کی بندگی کا تارا آسمانوں پہ چمک اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور معاف کر کے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. التائب حبیب اللہ، تائب اس میں فائل ہے, اس پہ الف لام داخل ہوا, فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا. الذی تاب, جس نے توبہ کر لی, وہ اللہ کا محبوب بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو ہر بار تھا نور اللہ مقدر, ہمیشہ تمام اکابر کے پاس تشریف لے جاتے تھے, اور اخر کو بھی بچپن سے ہی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور جب میں بڑا ہو گیا, میرے بیٹے نہیں پوتے بھی ہو گئے, تب بھی جب صحت اچھی تھی فرماتے تھے میری انگلی پکڑو, میں انگلی پکڑ لیتا تھا. پھر چہل قدمی کرتے تھے مسجد کے باہر سہن میں, کہتے تھے کہ یعنی تمہارے دادا میری مجھ سے کہتے تھے میری انگلی پکڑو, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری انگلی پکڑو, میں تمہیں ذرا وہ کرا دوں. اس وقت ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی تھی. آخر جب بہت زیادہ علیل ہو گئے, بالکل یعنی گفتگو بند ہو گئی, تو سب بلاتے تھے کہ کبھی بھائی فیروز میمن صاحب آتے تھے کہ حضرت تو بالکل ہی آنکھ نہیں کھول رہے, بہت پریشانی کا عالم ہے. میں جا کر صرف ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ پہ, فوراً آنکھ کھول کے مسکرا دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ روئے زمین پر ابا کہنے کے لیے, تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور میرے نزدیک بیٹا کہنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. عجیب کیفیت. اب جب میں سفر سے آتا تھا, کرسی پر بیٹھے ہوئے کرسی کا رخ گیٹ کی طرف کروا دیتے تھے. رات کے 2 بج گئے, 3 بج گئے, اب وہ بار بار فون آ رہا ہے کہ کہاں ہے. میں نے کہا جہاز اڑ چکا ہے, پہنچنے والا ہے. جب تک جہاز پہنچ کر اور میں گھر نہ پہنچ جاؤں, چاہے رات گزر جائے, نیند کی دوا بھی کھا چکے ہیں, نیند نہیں آتی تھی. فرماتے تھے نہیں, مارکا کر کے فوراً کہتے چلو بھائی چلو, اب نیند آ رہی ہے. جب میں دور حدیث میں تھا تو نور چشمی لکھا کرتے تھے خط میں, اس زمانے میں سیل فون وغیرہ تھا نہیں. میں نے کہا نور چشمی کس لیے لکھتے ہیں آپ؟ فرمایا کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے, اور جس کی ایک ہی آنکھ ہو اس کا کیا کس انداز سے لکھے گا. فرمایا کہ کتنے لوگ نابینا ہو گئے اولاد کے انتقال کے بعد, رو رو کر نابینا ہو گئے. تو فرمایا اس لیے نور چشمی لکھا جاتا ہے, اپنے اکابر ہمارے نور چشمی لکھا کرتے تھے. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے, تمہیں اجازت تو ہے حضرت مولانا شاہ برال حق صاحب نور اللہ مرقدو سے, لیکن تربیت تمہاری میں نے بچپن سے 65 سال کی عمر تک تربیت میں نے کی تمہاری, اس لیے کہ بچپن سے تربیت کی سب پڑھنے جانا ہے تو خود پہنچا کے آتے تھے, اور جمعرات کو شام کو جا کر لے کر آتے تھے, یا وہاں کسی استاد کی ڈیوٹی لگاتے تھے. فرماتے تھے خود نہیں آنا وہاں. پھر وہ جب 22 سال کا ہو گیا اور میرا نکاح ہو گیا, اس کے بعد فرمایا کہ اب میری چھٹی ہے, اب میں آزاد ہوں, اب تم جو چاہے کرو. تو اتنی محبت, سراپا محبت, کہ جتنے بھی متعلقین ہر شخص یہ سمجھتا تھا حضرت کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. حضرت تشریف لے جاتے تھے حضرت مولانا حمید صاحب ادام اللہ بقاؤ, والد صاحب پوچھتے کب تک قیام ہے, تو مولانا دن نہیں بتاتے تھے, سیکنڈوں میں اس کو بتاتے تھے, منٹوں میں, کہ ابھی اتنے 1000 منٹ باقی ہیں حضرت, ابھی تو بہت وقت ہے. تو اچھا ماشاءاللہ. اس لیے کہ شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں کوئی آتا تھا, جب وہ کہتا تھا میں جانا چاہتا ہوں حضرت, جانے کا ارادہ ہے, فرماتے ظالم تیرے منہ سے کیا نکل گیا, ظالم تیرے منہ سے یہ کیا نکل گیا, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا. اور وہ برتنوں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے سب چیزوں کو. تو حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, کبھی علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, کبھی مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, کبھی عارف بلّہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, کبھی حافظ عبدالولی صاحب بہرائچی حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے ان کی خدمت میں, کبھی بابا نجم حسن صاحب ان کی خدمت میں, جتنے بھی اکابر تھے اس زمانے میں سب کی خدمت میں لے آیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے وظائف وہی کرنے چاہیے, لیکن تمام اکابر سے ملاقات کرنی چاہیے, اس سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. حضرت مولانا عبد المحبوس صاحب کو بھی الحمدللہ اس فقیر نے زیارت کی. اس وقت ان کی عمر تھی 167 سال, 167. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا, ہاں بہت اچھا بچہ تھا, بہت نیک بچہ تھا. حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدو کے بارے میں, ہاں حاجی صاحب بہت بزرگ آدمی تھے. فرماتے تھے کہ مجھے بارہا شب قدر جب ملی تو مجھے موت سے ڈر لگتا تھا, تو میں نے طول عمر کے لیے دعا مانگی, تو اللہ نے عمر اتنی طویل کر دی کہ میں جیتے جیتے تھک گیا ہوں بالکل. 500 سے زیادہ بیٹے پوتے پوتی نواسے سب. ایک دفعہ تو ایک بہت ہی ضعیف, بالکل کمر جھکی ہوئی, منہ میں دانت بھی نہیں تھے, لاٹھی لیے ہوئے, تو وہ ساتھ چل رہے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مولانا عبد المحبوب صاحب کا کہ گر نہ جاؤں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مقدم پوچھا, یہ بڑی میاں کون, آپ کے چچا ہے؟ کہیں کہنے یہ کمبخت سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا, یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا. اللہ اکبر. اچھا کبھی وہ سوائے مکئی کی روٹی ملی مکئی کی روٹی اور شہد اور مکھن, یہ تین چیزیں استعمال کرتے تھے. تو وہاں ایک دفعہ نازم آباد میں تشریف لائے, ہر سال حج کرنا عمرہ کرنا, تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے, دو خادم صاحب تھے. میں نے دیکھا, فوراً جا کے مفتی صاحب کو بتایا کہ حضرت مولانا عبد المحبوب صاحب تشریف لائے ہوئے. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا, نہیں کیسے اچانک کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ آ کے دیکھ لیجیے. نیچے آئے, دیکھا تو واقعی, تو کہا حضرت آپ کے لیے کچھ کھانا پکواتا ہوں. کہا دیکھیے میں نمک نہ ڈالیے گا, میں کسی کا نمک خوار بننا نہیں چاہتا ہوں, نمک خوار صرف اللہ کا ہوں میں, اور باقی کسی کے نمک خوار نہیں بننا چاہتا ہوں. تو وہ بغیر نمک کے کھانا پکوایا اور انہیں وہ کھانا کھایا, عجیب کیفیت تھی. پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ آپ کچھ اشعار سنا دیجیے. تو فرمایا کہ عربی زبان کے وہ اشعار جو بغیر نقطے والے الفاظ کے ہیں, وہ مجھے 50,000 کے قرار کے قریب یاد ہیں, وہ کر کہیں تو سنا دوں. حضرت تو حیران رہے گا, اللہ اکبر کیا حافظہ, ایک گھنٹے سناتے رہے. عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ, بہت عجیب قوت حافظہ اللہ نے عطا فرمائی. تو اللہ الحمدللہ کہ اللہ نے بڑے بڑے اکابر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی. ڈھاکہ میں اترا اور جیسے ہی اترا ایئرپورٹ سے پتہ چلا کہ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہوئے. میں نے کہا بھائی ادھر نہیں, پہلے چلنا ہے حضرت سے ملاقات کے لیے. حضرت نے دور سے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نظر میاں نعمت غیر مترقبہ, آپ تو نعمت میں کا حضرت یہ جملہ میں کہنے کے لیے آیا تھا, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. پھر صاحب خانہ سے کہا کہ ایک شیٹ خالی کرواؤ, یہ میرے ساتھ سفر کریں گے. میں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ, ویل چیئر کے اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک بیمار مریض ایک زکامی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے, کہ امیر صاحب جو ہے مرکز کے وہ اس کو زکام ہو گیا ہے, تو میں ان کی عیادت کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر, کیا شانتی ان اللہ والوں کی. پھر ایک بیان ان کا عجیب شعر پڑھا, کہ وہ شعر عجیب ہے. فرمایا کہ پہلے اس نے مس کہا, پھر تق کہا, پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. کہ نفس جو ہے پہلے مس کرتا ہے, کیا مطلب, نگاہ ڈلوا دیتا ہے, اب اس کے بعد تق یعنی اس تک پہنچنے کی کوشش شروع کرتا ہے. وہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر بل کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. تو فرمایا کہ کبھی نفس پر بھروسہ نہ کرنا. ہاں یہ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, ہاں اس پہ بھروسہ نہ کرنا. آج کل یہ جاہل پیر یہاں بھی جو آتے ہیں اور عورتوں سے ٹانگیں دبا دیں, یہ سب جائز نہیں, حرام ہے بالکل. تو فرمایا کہ ایک بادشاہ کے یہاں ایک بلی پلی ہوئی تھی, کیٹ بلی. اس کو اتنا زیادہ تربیت دی گئی تھی کہ وہ بلی کے اوپر چراغ رکھا جاتا تھا اور وہ بلی حرکت نہیں کرتی تھی, اور وہ بادشاہ سلامت فرامین لکھتے رہتے تھے اور جب فرامین لکھ لیتے تھے تو وہ اتار کر کے وہ چراغ نیچے رکھ دیا جاتا تھا. ایک وزیر نے کہا حضرت بادشاہ سلامت کبھی امتحان لیا اس کا؟ کہا نہیں امتحان کی کیا ضرورت, آج تک کبھی اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. کہا نہیں امتحان تو لینے دیں, مجھے اجازت دی میں امتحان لے لیتا ہوں. کہا اچھا امتحان لے لو. چنانچہ وہ گئے باہر, ایک طوطا چوہا, ایک ہوتی چوہیا چھوٹی سی جو کباڑ میں گھس جاتی, کپڑے وپڑے کاٹتی ہے, لکڑی کاٹتی ہے, وہ پکڑ کے لے آئے اور سامنے بیٹھ گئے بلی کے. جب بلی نے ادھر دیکھا تو انہوں نے ذرا سا منہ کھولا, ہونٹ اور اس کی مونچھیں دکھائیں. وہ بلی نے تو ایک دم سے دیکھا کہ میرا شکار یہاں ہے, میری غذا یہاں ہے, میں کس چکر میں پھنسی ہوں. غر 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 آواز. بادشاہ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا بادشاہ صاحب ابھی کچھ نہیں ہوا ہے, ابھی تو صرف ہونٹ دیکھا ہے اس نے. پھر اس کے بعد بیٹھ گئی, دیکھا تو کچھ نہیں. پھر اچانک منہ کھول کے گردن تک دکھا دیا, اب کان بھی اس کے نظر آ گئے. تب تو وہ بالکل ہی کھڑی ہو گئی اور جسم گرم ہو گیا کہ میری غذا میری خوراک تو یہاں ہے. جب دیکھا اس نے کہ بالکل معاملہ گرم ہے تو بس چوہیا کو چھوڑا ہاتھ سے, اس نے جمپ لگا کے اس کو پکڑا اور چراغ ادھر سارا نظام درم برم, ساری سیاہی کاغذ کے اوپر, اب اندھیرا, دوسرا چراغ جلایا گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا تم نے؟ کہا میں نے تو امتحان لیا تھا. آپ نے کبھی امتحان نہیں لیا, اس لیے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. امتحان لینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ دیکھیے یہ حالت ہے. جب اس نے دیکھا غذا میری یہاں موجود ہے, میں خامخواہ یہاں مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں یہاں مراقبے میں. ہاں آج کل مراقبے میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں, شیخ کے سامنے رومال ڈال لیتے ہیں, مراقبہ کیا کرتے ہیں, ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے جناب سوچتے رہتے ہیں اور سب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچا ہوا ہے, اللہ کا مراقبہ کر رہا ہے. نہیں, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان والا تو دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. اس نفس امارہ پر کبھی بھروسہ نہ کرو. لاکھ کوئی آپ کی تعریف کرے, آپ کی شان میں اشعار بھی پڑھے, لیکن کچھ نہیں. یہ سمجھو اللہ کی تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اس لیے یہ سمجھو اللہ کی تعریف کر رہا ہے. پہلے زمانے میں مٹکے ہوتے تھے پانی کے, اور اس میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا, سرائی ہوتی تھی, اس کے اوپر وہ نقش و نگار بھی بنا دیے جاتے تھے, اور اس پہ ریت جم جاتی تھی, اور جب اس کو نیچے رکھ کے تھوڑا سا کپڑا رکھ کے اس پہ پانی ڈال دیتے تھے تو ہوا چلتی تھی تو اس سے بالکل ٹھنڈا, جیسے فریج کا پانی. تو اگر کوئی اس کی تعریف کرے اور مٹکا خوش ہو کہ واہ میری بڑی تعریف ہو رہی, لوگ کہیں گے بیوقوف تیری تعریف نہیں ہو رہی, یہ تیرے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. تو اسی طرح انسان کی کوئی بھی تعریف کرے, کتنی بھی تعریف کرے. اس لیے جب قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب پاس کیا لینے گئے تھے, آپ تو خود علم کے پہاڑ تھے. فرمایا الحمدللہ ایک علم عظیم حاصل ہوا حضرت حاجی صاحب پاس جا کر, کہ مد حزم میرے نزدیک دونوں برابر ہو گئے. مد حزم دونوں میرے نزدیک برابر ہو گئے, کوئی میری تعریف کرے یا کوئی مجھے گالی دے, میرے نزدیک برابر ہے. آج تعریف تو سب سن لیتے ہیں, اگر کسی نے کچھ کہہ دیا پھر دیکھیے خطبے والا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا موٹا والا, اسی سے لے کے دوڑا کے گھر پہنچا گئیں گے اس کو. وہ کہے گا آپ تو خود ہی کہہ رہے تھے حقیر فقیر, تو میں نے تو تھوڑا سا امتحان لینے کے لیے تھوڑا سا کچھ الفاظ استعمال کر لیے. تو اس لیے کبھی نفس پر کبھی بھروسہ نہ کرو. ہاں حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مثال سانپ کی دی ہے. اژدہا سانپ, جب سخت سردی ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور بالکل ایسا اور چھوٹے چھوٹے بچے آ کے اس کو لات مارتے ہیں, وہ ہلتا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں شاید مر چکا ہے. جب سورج نکلتا ہے, سورج کی گرمی اس پہ پڑتی ہے, جب تپش پڑنے کے بعد اس ٹھنڈک کا اثر زائل ہوتا ہے, تب وہ ایسے آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو بچے بھاگ کے دور جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو سانپ ہے ابھی ہوش میں. اور تھوڑی دیر بعد اور گرمی ہوتی ہے تو سر اٹھا کے ایسے ایسے کرنا شروع کرتا ہے, تو بچے بھی دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ابھی خطرناک ہے, یہ تو ابھی مرا نہیں ہے, تو ہم سمجھ رہے تھے مرا ہوا ہے. ایسی نفس جو ہے مرتا نہیں ہے. نفس و شیطان سے کشتی عمر بھر کی ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ قدو کی ایک بڑھیا نے تعریف کی, زیادہ تعریف کی تو آپ نے فرمایا میری تعریف زیادہ نہ کر, کیونکہ یہ کشتی تو موت تک چلتی رہے گی نفس و شیطان سے. پھر یہ شعر پڑھا, ایمان و سلامت بلبے گور بریم, ایمان و سلامت بلبے گور بریم, احسن تو بری چستی و چالاکی ایمان. کہ جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ عبد القادر جیلانی قبر میں لے جائے گا تو وہ بھی خوشی منائے گا, تو بھی خوشی منانا آنا. اب بتائیے کہ اتنے بڑے وقت کے قطب ابدال, ان کی یہ کیفیت ہے. اور آج ہم لوگ ذرا سی تعریف ہوتی ہے بس سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں. خواجہ حضرت الحسن مجذوب نور اللہ مقدم پہلی ملاقات میں حکیم الامت سے جات کی, پہلے یہ شعر پڑھا, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, میں اپنے نفس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ آپ سے ملاقات کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے آواز آئی, دع نفسک وتعال, نفس کو چھوڑ دے اور آ جا, میرے اور تیرے درمیان نفس حائل ہے. تو اللہ رب العزت نفس و شیطان دونوں سے ہم سب کو, دونوں دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ گناہ کا تقاضا ہوتا ہے لیکن آدمی کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. اگر خیال آیا گناہ کا پھر ختم ہو گیا تو سمجھ لے کہ یہ شیطان ہے, چونکہ وہ کہتا ہے, آئی ایم بزی, میں بہت بزی رہتا ہوں, تو وہ کبھی یہاں ہے کبھی پاکستان کبھی کہیں کبھی کہیں. اور ایک تقاضا پیدا ہوا بار بار دل میں شدت کے ساتھ, تو وہ سمجھ لیں گے فی جنبی کہ وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور نفس کی تعریف مجدد زمانہ حکیم الامت نے کیا تعریف بیان فرمائی, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, ہر وہ چیز جس کی طرف نفس طبیعت رغبت کرتی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی, چند لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں, دیکھا کہ وہ ہو یہ تو شراب پی رہے ہیں لوگ, دل چاہ کے ایک دو گھونٹ ہم بھی لے لیں. شریعت سے پوچھا, شریعت کہتی نہیں, ام الخبائث ہے, اگر تم نے پیا تو یاد رکھو ماں بہن بیٹی تمیز ختم ہو جائے گی, بالکل حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں شریعت میں, فور رک جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر کام میں شریعت سے پوچھو, شریعت اجازت دیتی یا نہیں دیتی, اگر اجازت دے تو اس کا کام کر لو, اگر نہ اجازت دے تو اسے رک جاؤ. اسی کا نام ہے تقوی, تو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. یہاں امر سے بیان فرمایا, امر بنتا ہے مضارع سے, مضارع میں تجدد استمراری دو حال کا پایا جانا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا تقوی کبھی ٹوٹتا بھی رہے گا. ایک شخص نے کہا کہ ملمت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے, حضرت متقی رہنا تو بہت مشکل ہے. حضرت نے پوچھا کہ باوضو رہنا کیسا ہے, تو بہت آسان ہے, وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا. فرما یہی تو تقوی کا بھی, حال ہے کہ جہاں کوئی ذرا سے بدنگاہی ہو گئی, زبان سے جھوٹ نکل گیا, کان سے گانے کی آواز کہیں سے آ گئی, دو رکعت پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لو, وہ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار بیٹھے کہ بندہ منہ ہونٹ ہلائے اور میں اس کو معاف کروں. اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کروا دیا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کیا کرو, اس لیے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کی مائے میانے دو کریم. اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کو پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا واسطہ دو کریموں کے درمیان ہے, تو ہماری کشتی کیسے نہیں پار ہوگی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نفس کے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے, نفس مٹے گا کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آگے اللہ نے پرچہ آسان کر دیا کہ اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ, آنا جانا رکھو, وہ ڈانٹ ڈپٹ کچھ ہوگی سارے ڈینٹ نکل جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن آج کل جاتے ہیں ڈینٹ نکلوانے نہیں جاتے, وہاں تو جاتے ہیں وی آئی پی بن کے جاتے ہیں کہ میرا بڑا اکرام ہوگا, بڑا یہ ہوگا, اعزاز ہوگا. نہیں, وہاں جاؤ تو پہلے دو رکعت پڑھ کے توبہ کر کے گناہوں سے دل کو صاف کر کے پھر جاؤ تاکہ ان کے چیزیں قلب کے اندر داخل ہو اور صحیح اثر محسوس ہو کہ وہ کیا چیز تمہارے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں. احسانی کیفیت, وہ احسانی کیفیت کب منتقل ہوگی؟ جب دل صاف ہوگا, دل مجلہ مصفہ ہوگا. نماز کتنے بجے؟
8 بجے
اذان. تو اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصی کرم کا, خصوصی رحم کا معاملہ فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو, حاضرین و حاضرات, غائبین و غائبات, سب کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کے اپنا مقبول, اپنا محبوب بنا لے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم, خصوصی رحم کا معاملہ فرما دے, رحمتوں کا نزول فرما دے, رحمتوں کی بارش فرما دے. یا رب کریم, رحمتوں کی بارش فرما دے, ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. یا رب کریم, ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. یا رب کریم, ہر قسم کے شرور و فتن, ہر قسم کے امتحان ابتلاء سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم, ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما دے. یا رب کریم, ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ بنا دے. یا رب کریم, ہم سب کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. یا رب کریم, خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے. یا رب کریم, ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے. حیات اولیاء, حیات اتقیاء, حیات اصفیاء نصیب فرما دے. یا رب کریم, یا رب کریم, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم, اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف کرے گا؟ یا رب کریم, آپ کے علاوہ ہے کون ہمارا؟ اے رب کریم, آپ کے علاوہ کوئی در نہیں, آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں, آپ کو چھوڑ کر جائیں کا. آپ ہی دست کرم بڑھائیے, ہم سب کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیجیے. یا رب کریم, ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے. یا رب کریم, ہم سب کو 100% اپنا بنا لیجیے. اپنی مرضیات سے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا رب کریم, تو ہمارا بن جا. یا رب کریم, تو ہمارا بن جا. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یا رب کریم, خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم, یا رب کریم, آپ علیم و خبیر ہیں, دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں. اس پورے مجمع میں جس کی جو بھی جائز حاجات ہوں, اے رب کریم, سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم, سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم, جو غموں کے اندر غموں ہموں میں مبتلا ہیں, ان کے غموں کو عین خوشیوں سے تبدیل فرما دے. یا رب کریم, آپ قادر مطلق ہیں, اے رب کریم, ان کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دے. یا ارحم الراحمین, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم, آپ کریم ہیں, اور کریم کی تعریف الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ, جو بغیر استحقاق کے سب کچھ عطا فرما دے. یا رب کریم, آپ اپنے کرم کی طرف دیکھیے, ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے. اے رب کریم, آپ اپنے کرم کی طرف دیکھیے, ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں, لیکن اے رب کریم, اپنے کرم کے صدقہ طفیل میں ہماری دنیا بھی بنا دیے, آخرت بھی بنا دیے. اے رب کریم, دین پہ استقامت نصیب, آمن نصیب فرما دیے. اے رب کریم, دین پہ استقامت نصیب فرما دیے. اے رب کریم, ہم سب کو اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دیے. یا رب کریم, ہم سب کو اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دیے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. یا رب کریم, اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. شعر کہنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن قیامت تک کے آنے والوں کو بتلا دیا کہ وصول اللہ چاہتے ہو, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے کہ سرور کائنات سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو. اے رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک ایک سنت پر من مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم تھوڑے سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے. یا رب کریم وقت کی کمی سے جو نہیں مانگ سکے, اے رب کریم اپنے کرم کی سب سے طفیل میں وہ بھی عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا رب کریم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے, پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا رب کریم پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا رب کریم ہدایت کی فضا کو عام و تام فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم فرما دے, رحم فرما دے. اے رب کریم آج امت مسلمہ پریشان ہے, ان کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. اے رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.